نعت شریف کے اشعار ہیں ہمارے حضرت شیخ العرب والاجر معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق و صدیق، 50 برس کے رفیق و صدیق اور عاشق صادق حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے مرشد ثانی بھی ہے، ان کے اشعار ہیں۔ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ اے مدینہ اے نوائے حادث رب جلیل، ہمارے والا رحمہ اللہ کے زمانے میں، حیات کے زمانے میں ایک صاحب تھے، روزانہ اشعار کی مجلس ہوتی تھی، حضرت والا کے اشعار پڑھے جاتے تھے زیادہ تر، کبھی کبھی کوئی صاحب حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ صاحب کہتے تھے کہ حضرت والا کے اشعار جب ہوتے ہیں تو لوگ زور زور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے بلند کرتے تھے، اور جب حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار کوئی پڑھتا تھا تو بالکل بت کی طرح خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ حضرت کے اشعار کے الفاظ جو ہیں ان کے معنی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، مگر یہ تو دل کی کہانی ہوتی ہے۔ اشعار اللہ والوں کے بنائے نہیں جاتے، کاوش نہیں ہوتی اس میں، یہ الہام ہوتا ہے، الہام ولایت، جو چیز دل پہ اترے گی وہی آگے نکلے گی۔ تو غرض یہ کہ وہ اشعار تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس پائے کے اشعار ہیں، کس اونچے درجے کے اشعار ہیں۔ خود ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، بہت سے اشعار ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کے ایسے ہوئے ہیں کہ ہم خود شیخ نے اس کی تعریف فرمائی اشعار کی، اور فرمایا کہ یہ اشعار جو ہے یہ سعدی شیرازی کے اشعار اور فرید الدین اختار کے اشعار اور جنید بغدادی کے جیسے اشعار سے کم نہیں ہے۔ سلطان نظام الدین کے جیسے اشعار، اور کبھی کچھ فرمایا، کبھی امیر خسرو کے اشعار فرمایا جو اپنے شہر کی محبت میں انہوں نے کہے تھے۔ رہتے اتنے سادہ تھے کہ کوئی آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اونچے درجے کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری ناقدری کو معاف فرمائے۔
اے مدینہ اے نوائے حاتف رب جلی،
حاتف کہتے ہیں پکارنے والے، اور رب جلیل تو جانتے ہی ہیں، تو یہ مدینہ شریف کو مخاطب کیا ہے کہ اے مدینہ تو نوائے حاتف رب جلیل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے سارے عالم میں اللہ کی شریعت کی پکار ہے، دین کی پکار ہے، کامیابی کی نوید ہے، کامیابی کی مسرت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مدینے کی جو قیمت ہے وہ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب کائنات کی وجہ سے ہے، تو در حقیقت یہ جو تعریف اور مدح ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔
اے مدینہ اے نوائے حاتف رب جلیل، اے مدینہ اے نوائے حاتف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل۔
بانگ بھی کہتے ہیں پکار پکار، بانگ رحیل سے مراد یہاں وہ گھنٹی ہے کہ پہلے زمانے میں جب قافلہ رواں ہوتا تھا، قافلہ چلنے والا ہوتا تھا، تو گھنٹی بجاتے تھے، جس سے سارے قافلے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب قافلہ کے روانہ ہونے کا وقت آ گیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اب کفر سے اسلام کی روشنی کی طرف سفر شروع ہو گیا۔
اے مدینہ اے نوائے حاتف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی با بانگ رفیع شاہد نور ازل نے تیری محراب و بصیر جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل.
یعنی نور ازل یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جب پیدا فرمایا, ابھی جسم نہیں تھے, قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو کی روحوں کو جمع فرمایا. اور قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, یعنی اس میں اقرار تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تو یہ نور ازل اس کی شاہد ہے, یہ گواہ ہے, یہ مدینہ اس کی محراب, اس کی فصیل اللہ کا پتہ دیتی ہے, اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا بلا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, تو یہ اس کا پتہ دیتی ہے, یعنی اللہ سے ملاتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز ہوئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر, اور یہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے, یہ ایسی مقدس جگہ ہے.
اے مدینہ اے نوائے ناطقِ رب جلیل, کاروانِ زندگی کو تو نے دی بانگِ رفیع, شاہدِ نورِ ازل نے تیری محراب و بصیر, جلوگاہِ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل, خاک تیری خندزن ہے رتبے ابیاد پر, سرور دنیا و دین ثابت ہے جس خاک پر.
سبحان اللہ, مدینہ شریف کی مٹی وہ قیمتی مٹی ہے کہ جس سے آسمان بھی شرمندہ ہے. ایک بزرگ نے کیا خوب شعر کہا تھا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک وہ مبارک ہستی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ جگہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے, وہ جگہ لوح و قلم سے بھی افضل ہے, کعبہ شریف سے بھی افضل ہے. جب وہاں حاضری ہو اور اس تصور سے تو کس قدر خدا کا شکر ادا کرے انسان کم ہے کہ اللہ آپ نے ایسی مقدس جگہ ہمیں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. ایسی جگہ پر جا کر بعض نادان لوگ ان باتوں سے بے خبر ہو کر, اس جگہ کی قیمت سے بے خبر ہو کر, اور صاحب روضہ اقدس سے بے خبر ہو کر وہاں موویاں بنا رہے ہیں, وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں ایسی مقدس مقامات کا ادب نصیب فرمائے.
خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر, سرور دنیا و دین خوابید ہے جس خاک پر, خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر, سرور دنیا و دین خوابید ہے جس خاک پر, تیری سوتے حق سے لرزش ہے منا تو لاتے
بڑے مشہور بتوں کے نام ہیں. تو جب اسلام پھیلا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے بہت سے بت قدوں میں, آتش قدوں میں لرزہ تاری ہو گیا اور لرزنے لگے وہ. یعنی ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف تشریف آوری دنیا میں ہوئی تھی. تو یہ حال,
تیری سودے حق سے لرزش ہے منا دولات میں, تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں, تیری سودے حق سے لرزش ہے منا دولات میں, تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں, تیرے مخلص صابر و شاکر کے سب حالات میں, تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں.
یہ اشارہ ہے خلفائے راشدین کی طرف کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور تربیت کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فاقوں میں بھی مست رہتے تھے اور بالکل صابر اور شاکر رہتے تھے، اور خلافت کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود ان کا حال کسی غلام سے کم نہیں تھا، جیسے غلام رہتے ہیں، پورے سلطنت کے اندر گشت کیا کرتے تھے اور حالات کو جانتے تھے، راتوں کو بھیس بدل کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے، دیکھا کہ کہیں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، قریب جا کے دیکھا تو آگ جل رہی تھی اور آگ کے اوپر کوئی ہنڈیا رکھی ہوئی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے، بل بلا رہے تھے۔ کافی دیر یہ تماشا دیکھنے کے بعد اندر گئے، پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ تو عورت جو پکا رہی تھی اس نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، یہ تو جو آگ کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے یہ تو بچوں کو بہلانے کے لیے رکھی ہے کہ اب ان کے رو رو کے یہ تھک کے پھر آخر سو جائیں گے، اس لیے رکھی ہوئی ہے، یہ تو ان کو بہلانے کے لیے ابھی کھانا پک رہا ہے، اسی طرح کسی طرح یہ سو جائیں گے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بیت المال سے کچھ لیا نہیں، امیر المومنین کو خبر نہیں کی اس بات کی؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کو ہماری حالات کی کیا خبر، وہ تو امیر المومنین ہیں، سو رہے ہوں گے۔ اسے سن کر جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فوراً وہاں سے بیت المال تشریف لے گئے اور وہاں سے کھجور اور گندم وغیرہ جو بھی راشن تھا وہ لے کر اپنی کمر پر لاد کر۔ اب اس زمانے کو دیکھیں اور اس زمانے کو دیکھیں، خوف خدا کیا چیز ہے، اپنی کمر پر اس کو لاد کر، حالانکہ غلام ساتھ تھا تو، اور اس نے عرض بھی کیا کہ آپ یہ بوجھ مجھے دے دیں، لیکن فرمایا کہ بھائی قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن عمر سے سوال ہوا کہ تیری رعایا بھوکی مر رہی تھی، تم کہاں تھے؟ پھر اپنی کمر پر بوجھ لاد کر اور وہاں پہنچے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر اور اپنے منہ سے آگ کو پھونک پھونک کے جلا کر، جبکہ داڑھی میں دھواں اور آگ سے جل رہی تھی، اس حالت میں انہوں نے کھانا پکا کر بچوں کو جب تک کھلا نہیں دیا اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا۔
تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے ہم گشت کر گئے ہیں اندھیری رات میں، اپنے محبوبوں کی لالی ہیں سروں پر گٹھڑیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے
گدا۔ فقیر کو کہتے ہیں محبوب، اپنے تابعین کے بوجھ کو اٹھایا انہوں نے، یہ ایسے امیر المومنین تھے، ایسے بادشاہ تھے، بے تاج بادشاہ تھے، فقیروں کے بھیس میں رہتے تھے لیکن کام کیا کرتے تھے، یہ ہے خدا کا خوف۔
اپنے محکوموں کی لالی ہیں سروں پر گٹھڑیاں، اپنے محکوموں کی لالی ہیں سروں پر گٹھڑیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں، آشنا ہو کر بھی گھر ساتھی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے۔
یہ آج کل کے زمانے کے لیے شعر ہے کہ نعرے عشق رسول کے ہیں، میلاد بھی منا رہے ہیں، روشنیاں بھی لگا رہے ہیں، جتنے غیر شرعی کام ہیں سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف کے نام پر، سارے خلاف شریعت، خلاف سنت، یہاں تک کہ شرک اور کفر بھی کرنے لگ گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ایسے کیا فائدہ، ایسے نعروں سے کیا فائدہ، داڑھی ہے دیکھو کٹی ہوئی، ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھ سکتے اور عشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں، ٹخنے ڈھاکے ہوئے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر وعید فرمائی ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، ٹخنے ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی نقل میں نیکریں بھی پہن لیتے ہیں، گھٹنے بھی کھول لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے اندر اتنی بھی قدر نہیں کہ ہم پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں اور ٹخنے جو ہے وہ ہم کھول کے رکھیں۔ گھٹنے کھولنا آسان ہے یہود کی نقل میں، اور ٹخنے کھولنا مشکل معلوم ہوتا ہے, اس کو کیسے کیسے القاب ملتے ہیں, کیسے کیسے باتیں بناتے ہیں لوگ, یہاں تک کہ بعض لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. ہمارے خاندان میں کسی کے بچے نے ٹخنا کھول کے رکھا, اس نے سن لیا تھا کہ ٹخنا ٹھاکنا گناہ ہے, تو اس نے ٹخنا کھولا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ کیا جاہلوں کسی صورت بنا کے تم نے رکھی ہوئی ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ایمان جاتا رہا, بلکہ پوچھنا چاہیے کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بعض الفاظ سے, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو ٹھیک ہے اگر انسان کمزور ہے کام نہیں کر سکتا, لیکن دوسرے کو تو ایسا نہ کہے, شریعت کو تو برا نہ کہے, ورنہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عشق رسول کے نعرے لگانے سے قیامت میں یہ سب کام نہیں آئے گا, اور یہ سب چیزیں جو ہیں بدعتیں اور شرک اور کفر, اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہاں بعض قیامت کے دن فرشتے حوض کوثر پر آنے سے روک رہے ہوں گے بعض لوگوں کو, جبکہ وہ مسلمان ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آپ ان کو دھکے کیوں دے رہے ہو, فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد ایسی ایسی باتیں, نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر دی. اس سے بہت بچنا چاہیے اور اصل کام کرنا چاہیے. کسی بزرگ نے فرمایا ہے, لکھا ہوا آیا تھا ان کا قول کہ بھائی یہ میلاد شریف منانے کی چیز نہیں ہے, ربیع الاول منانے کی چیز نہیں ہے, اپنانے کی چیز ہے. بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ سنت اور شریعت کو اپنانا اصل ربیع الاول ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ بھی یہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارا تو ہر سانس ربیع الاول ہے, اس شخص کا ہر سانس ربیع الاول ہے. آپ سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول مناتے ہو, مومن کی ہر سانس ربیع الاول ہے جبکہ وہ سنت اور شریعت پر چل رہا ہو, سنت کا احیاء کر رہا ہو, سنت کی پابندی کر رہا ہو, اس کی ہر سانس ربیع الاول ہے. اس کا صحیح معنوں میں یہی عاشق رسول ہے اور یہی کام کا عشق بھی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ لو. آپ کا فرمان بھی ہے, لیکن جو عاشق ہوگا اس کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اپنے محبوب کی شکل و صورت ہی بنانے میں اس کو مزہ آتا ہے, اس کے خلاف کرنے میں اس کو موت معلوم ہوتی ہے. تو یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنا واجب ہے, اور اس کو ایک مٹھی سے, اپنی ایک مٹھی سے ایک چاول کم کترانا بھی حرام ہے. متفقہ فیصلہ ہے, چاروں اماموں کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب اللحیہ میں ایک رسالہ ہے وجوب اللحیہ, اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے, بہشتی زیور میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. اور مونچھوں کو بالکل ہلکا رکھے, بالکل کترا کے رکھے, یہ افضل ہے. اور اگر مونچھ رکھنا بھی ہو تو اوپر کے ہونٹ کا سفید کنارہ نہیں ڈھکنا چاہیے. اور ٹخنا ہمیشہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے, ٹخنا ہمیشہ کھول کے رکھیں دو حالتوں میں, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے ہوں. اگر بیٹھے ہوئے ٹخنا ڈھک جائے یا لیٹے ہوئے ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں. اور جن میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ جس آدمی کا ایمان کمزور ہے, ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہوا, محبت کامل نہیں ہے, اس کو ٹخنا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے, تو بھائی اس کو موزہ پہننے کی اجازت ہے, موزہ پہن لے, ٹخنا بھی ڈھک جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ نیچے سے جو لباس اوپر کو آ رہا ہے تو وہ اس سے ٹخنا ڈھک جانے میں کوئی حرج نہیں. میرے شیخ میزان فرماتے تھے موزہ چاہے آپ گردن تک بنا لیں کوئی اعتراض نہیں. اور دوسرے یہ کہ آنکھوں کی حفاظت, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں بھی حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, کتنی احادیث مبارک ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے, نامحرموں سے بے تکلفیاں ہیں, واٹس ایپ چل رہے ہیں, میسیجز چل رہے ہیں, یو ٹیوب پہ دوستیاں چل رہی ہیں, کہیں کچھ, کس قدر فتنہ ان موبائلوں سے پیدا ہو گیا ہے. اور اصل تو بات اپنے دل کی ہوتی ہے, جس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے اور قیامت کا خوف, حساب کتاب اور پیشی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, تو بس پھر اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ہر کام کر ڈالے گا. پھر مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. پھر اگر مگر نہیں لگاتا, معلوم ہوا ابھی عشق میں کمی ہے, محبت میں کمی ہے, اللہ کی محبت میں, عشق و محبت میں کمی ہے. شرعی پردہ کرنا چاہیے خوب ہمت کر کے, اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کرنے کے لیے دی ہے, یہاں کھیل کود کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی. ہاں, یہ لہو لائف ہے, خود اللہ تعالیٰ نے دھوکے سے خبردار فرما دیا قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ دیکھو یہاں جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. ہاں, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ باتیں کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی, جہاں در اصل گو ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے, بالکل افسانہ ہو جائے گا, دنیا یاد بھی نہیں آئے گی. میں کئی مرتبہ یہ حدیث شریف, اس سے مجھے خود نفع ہوتا ہے, بہت زبردست نفع ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک دوزخی کو, یعنی جو دنیا میں نافرمان ہو کے رہا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا, خوب عیش و عشرت سے رہا, خوب راحت سے رہا, مزے کرتا رہا ساری زندگی, اور لیکن تھا اللہ کا نافرمان, تو اس کو دوزخ میں غوطہ دیں گے ایک لمحے کا, زیادہ دیر کا نہیں, ایک لمحے کا, جیسے غوطہ دے کے نکال لیں گے اور پوچھیں گے کہ کچھ عیش و آرام دنیا میں پایا تھا, تو اس کو تمام کا تمام عیش و آرام 60-70 سال کی زندگی کا بالکل بھول جائے گا, کہے گا یا اللہ میں نے خود آرام کی کبھی صورت شکل دیکھی ہی نہیں, کبھی ایک لمحہ میں نے آرام سے نہیں گزارا, اس قدر دوزخ کی تکلیف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے ایک لمحے کی بھی, اللہ تعالی دوزخ دکھلائے بھی نہیں ہم کو اللہ, اور اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا, اور لیکن وہ ساری عمر تک تکالیف میں رہا, مصائب میں رہا, امتحانات میں رہا, فقر فاقے میں رہا, وہ ایک لمحے کے لیے اس کو جنت میں غوطہ دیں گے, تو پھر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کوئی تکلیف اور پریشانی کوئی دیکھی کبھی, تو کہے گا یا اللہ میں نے تو ہمیشہ آرام اور راحت اور عافیت ہی دیکھی, ایسی بہترین جگہ جنت انعامات والی. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ اور رسول کے حکموں پر برادری کے کہنے میں نہ آئیں, زمانے کے کہنے میں نہ آئیں, ماحول کے کہنے میں نہ آئیں, ہم تھوڑی سی یہ زندگی اللہ اور رسول کے حکموں پر فدا کر دیں. تمام مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, کسی کو دیکھ کر نہیں کہ بھائی وہ ایسے کر رہا ہے, وہ فلاں بھی مولوی صاحب ہیں ان کو تو ٹکنے ڈگے ہوتے ہیں, فلاں مولوی صاحب ہیں ان کو تو داڑھی کٹی ہوئی ہوتی ہے, فلاں مولوی صاحب تو کالا خضاب لگاتے ہیں. مولوی صاحب کو مت دیکھو, کتاب کو دیکھ لو, مسئلے کو دیکھو, یا دیکھ نہیں ہے تو سچے اللہ والوں کو دیکھو کہ وہ بھی اسی زمانے کے اندر پوری پوری سنت اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کتنے داخل سلسلہ ایسی مرد بھی ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ڈٹ کر, نہ ان کے محکے میں پردہ ہے نہ سسرال میں پردہ ہے, مگر اکیلے خاندان کے اندر وہ پردے دار ہیں, سارے خاندان کی باتیں ملامت سنتے ہیں, کتنی کتنی باتیں بناتی ہیں, خصوصاً عورتوں کے اندر تو یہ بہت عادت ہوتی ہے, اور کسی طرح کوشش کرتی ہیں کہ یہ بھی ہماری پٹری پر آ جائے. مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لعنت ملامت اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری پٹری پر آ جائے, مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو ہلنے والا نہیں ہے اللہ رسول کے راستے سے, پھر وہ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دیتا ہے, ان کی عزت کرتے ہیں, پھر وہ دلی دل کے اندر عزت کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں کتنا ایسا ہوا جب ہمارے حضرت والا سے تعلق ہوا, الحمدللہ ہمیں شرعی پردے کا علم ہوا اور آنکھوں کی حفاظت کی تعلیم ملی, ہم نے ایسی تقریبات میں جانا ہم نے ختم کر دیا کہ جہاں پردہ نہیں ہے, اختلاط ہے یا گانا بجانا ہے, کوئی بھی منکرات ہیں, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے کی تعلیم یہی تھی کہ بھائی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو, اور اس کی مثال بھی فرمائی تھی, کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہم تصویر نہیں بنائیں گے, آپ کونے میں بیٹھ کے کھا لینا, اسی طرح کوئی پردے والی عورت ہے برقعے والی تو اس کو کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنی رنگالیاں منائیں گے, ہم تو سب کھل کے ننگا پن دکھائیں گے, یہاں بے حیائی کریں گے, آپ کونے میں بیٹھ جانا, آپ پردے والی ہیں تو آپ کونے میں بیٹھ جانا, آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا, تو آپ تو اور زیادہ جا کے آج ذلیل ہو جائیں گے وہاں, کہ ایک طرف اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے اور یہ بےچارے وہاں جا کے, آپ ایسی جگہ جاتے ہی کیوں ہوں, ایسی جگہ جا کے اپنا مذاق بنوانا ہے, بلکہ ان کو کہہ دو کہ بھائی ہمارے حضرت نے مثال دی کہ بھائی دیکھو جہاں کہیں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو اور آپ کو بھی وہاں انوائٹ کیا ہوا ہے, آپ وہاں چلے گئے, آپ تو اس بغاوت میں شریک نہیں ہیں, نہ آپ کے حکومت سے باغیانہ خیالات ہیں, آپ وہاں چلے گئے کہ بھائی جاؤ چلو بلایا ہے انہوں نے ہم چلے جاتے ہیں, لیکن اگر حکومت نے چھاپا مارا اور سارے باغیوں کو گرفتار کیا تو حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان میں شامل نہیں تھا, سب کے سب کو گرفتار کرے گی. تو اس لیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے وہاں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے, جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, تصویر کشی ہے, گانا بجانا ہے, یا بے پردگی ہے, یا پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, یا اور کوئی منکرات ہو رہے ہیں, تو اس کی جو اب تو ہر کام ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹی کی یا میری شادی کے اندر کوئی انوکھا کام ہو, اور اس چکر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, کیسے کیسے جاہلانہ کام کر جاتے ہیں, تو عورتیں مردوں میں گھس جاتی ہیں, مرد عورتوں میں گھس جاتے ہیں, اور میاں بیوی کی تصویریں کھینچ رہی ہیں. ایک آدمی کی اپنی عزت ہے, اس کی عزت سارے عالم میں نیلام ہو رہی ہے, تصویر کھینچتی ہے, اس کے بعد وہ مووی پورے عالم میں گھوم جاتی ہے, آسٹریلیا, امریکہ, فلاں, برطانیہ, ہر جگہ اپنے رشتے داروں کو دیتے ہیں, اس کو محرم نامحرم سب دیکھتے ہیں. تو یہ اپنی عزت کو نیلام کرنا ہے. بیویاں عزت ہوتی ہیں اور ان کی آبرو ہوتی ہے, عفیف ہوتی ہیں, اس کی عزت کو آپ نے نیلام کر دیا. میں اپنی نصیحت کے لیے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو بے پردہ گھمانا ایسا ہے جیسے آدمی کا یہ ظاہر کرنا کہ یہ میری ہے تو تم بھی کچھ استعمال کر لو, تمہاری بھی کچھ ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو بہرحال اصل جو بات تھی, واپس وہاں آتا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ چار اعمال خاص طور پر بیان بھی کروایا کرتے تھے, ہم سے بھی بیان کروایا کرتے تھے, تاکہ اذا تکرر تقرر, جب آدمی بار بار ایک بات کو کہتا ہے تو اس کے دل میں قرار پا جاتی ہے. تو اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت اور دل کی بھی حفاظت ہو, کہ دل کے ظاہر ہے آنکھ محفوظ رہے گی تبھی دل محفوظ رہ سکتا ہے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. اپنے دل کی نگرانی بڑے اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے, نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. دل کی نگرانی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ دل کسی غیر کو نہ دینا چاہیے, دل ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو دو دل نہیں دیے, یعنی کہ ایک دل اللہ پر فدا کر دیا, ایک دل غیروں پر فدا کر دیا, ایک ہی دل دیا ہے, اور دل دینے والے کا ہی حق ہے کہ دل کو اس پر فدا کیا جائے. اہل دل آکس کے حق کا دل دیا. میرے شیخ رحمہ اللہ کا یہ فارسی شعر ہے جس کو سن کر علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چونک گئے اور فرمایا کہ یہ تو آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ اس شعر کو مولانا روم کا شعر سمجھتے ہیں, لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے یہ کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت, دل دہت پورا کے دل رامی دہت. کہ اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ دل تو کتے کے سینے میں بھی ہے, دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے, چوہے کے سینے میں بھی ہے, سور کے سینے میں بھی ہے, انسان کے سینے میں بھی ہے, لیکن اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا دل دل دینے والے پر فدا کرتے ہیں, دل دینے والے پر فدا کرتے ہیں. تو یہ ہمت کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے, عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ آخر ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دلیل فرمائیں گے, بتاؤ کہ یہ اللہ والے بھی تم نے دیکھے اس زمانے کے اندر, وہ بھی دین پر عمل کر رہے تھے, سنت پر چل رہے تھے, تمہارے اندر کیا ایسی بات تھی, تمہارے اندر کیا ہم نے کمزوری چھوڑی تھی کہ تم گناہ سے نہیں بچ سکتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنا تو انتہائی آسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے خدا مہربان ہے کہ تہجد پر اپنی ولایت نہیں رکھی. یہ اور بات ہے کہ اللہ کا ولی تہجد گزار بھی ہوتا ہے, لیکن بنیاد تہجد پر نہیں ہے, بنیاد اذان دینے پر نہیں ہے, بنیاد نمازیں پڑھنے پر, نفل نمازیں پڑھنے پر نہیں ہے, نفل عبادات پر نہیں رکھی. اللہ نے اپنی ولایت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی تقوی پر عمل کر سکتا ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے, اسپتال میں لیٹا ہوا ہے, اور نرس آتی ہے تو اس کو گھور گھور کر دیکھتا ہے, قبر پیر میں لٹکے ہیں, پیر قبر میں لٹکے ہیں, لیکن یہ حال ہے کہ وہ گھور گھور کر عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے دوست میزان سناتے ہیں کہ ایک بڑے میاں کنگھی کر رہے تھے اسپتال میں, داڑھی واڑی ٹھیک کر رہے تھے اپنی, کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے آج بڑے خوش معلوم ہو رہے ہو, کہہ رہے وہ نرس آتی ہے روزانہ پوچھتی ہے موسم کیسا ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی وہ موسم نہیں کہتی, موسم کہتی ہے تو میمن ہے, تو بیچاری کے زبان سے شین نہیں نکلتا, موشن کی جگہ وہ موسم کہتی ہے موسم. تو بڑے میاں خوش فہمی میں تھے. تو بہرحال یہ گناہ تو بڑھاپے تک نہیں چھوڑ سکتا اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو. تو اس لیے بڑھاپے میں تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بال سفید ہو جائیں پھر تو کھیتی کٹنے کا وقت آ جاتا ہے, اب تو سمجھ جاؤ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ پکاریں گے, فرشتے پکاریں گے کہ کہاں ہیں وہ 60 سال والے جن کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی تھی, وہ لوگ کہاں ہیں, ان کو خدا تعالیٰ نے کتنا موقع دیا سنبھلنے کا لیکن وہ سنبھلے نہیں. تو بڑھاپے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں جس طرح پرانی کار کے بریک ڈھیلے ہو جاتے ہیں, بریک یہاں لگاؤ 10 فٹ آگے جا کے رکتی ہے, اسی طرح بڑھاپے میں جو ہے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں نظر کی حفاظت کا موقع ہو فوراً بریکوں کو کس لو اور ہرگز بد نگاہی نہ کرو. کتنے لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے, خاتمہ خراب ہو گیا. ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم اپنے عشق مجازی سے توبہ کرو, بدنگاہی سے توبہ کرو, تو اس نے کہا کہ بھئی رضا اشھا کا الہ فؤادی من خالق الرحمہ من رحمت الخالق الجلیل, کہ میرا محبوب کا راضی ہو جانا, یہ سرنے اور مرنے والی لاش کا راضی ہو جانا, یہ میرے لیے خالق الجلیل یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. خاتمہ اس کا کفر پر ہو گیا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا نقش دل میں بس جاتا ہے اور پھر یہ جب تک کسی اللہ والے سے دل کا علاج نہ کراؤ یہ صورتیں اور شکلیں اور عشق مجازی نکلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے حفاظت کی. تو داڑھی ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب, اور ٹخنا کھولنا بھی جو ہے فرض ہے. ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے, اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنے ڈھانک کر رکھیں اچھی طرح اور شرعی پردہ کریں. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کو بھی داڑھی رکھنے کا ثواب مل سکتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کو یا بھائی کو یا اور کسی کی جیسے داڑھی نہیں ہے خاندان میں تو اس کو محبت اور پیار سے ادب سے راغب کریں کہ داڑھی رکھنے میں تم کتنے اچھے لگتے ہو, اور داڑھی رکھنا جو ہے سنت بھی ہے لیکن واجب بھی ہے. جس طرح سے بھی ممکن ہو تو ان کو داڑھی کا ثواب بھی مل جائے گا. غرض میرے شیخ نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ چار اعمال جو کر لے گا, ایک مٹھی داڑھی اور ٹخنا کھولنا اور آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت, تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت صدیقیت جو سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
آشنا ہو کر بھی گر ساتھی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے مستانے رہے, رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے, یوں رہے ہم جیسے گرگے شمع پروانے رہے.
یعنی پروانہ جس طرح شمع پر فدا ہو جاتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے, جہاں آگ جل رہی ہوتی سیدھا جا کے اس میں گر جاتا ہے. اگر مگر نہیں لگاتا کہ میں اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا مر جاؤں گا, تو اسی طرح ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے کیسے مظالم یہودی نے کیے. غلام تھے وہ, ایک حبشی کالے غلام تھے, لیکن ان کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ ان کو انگاروں پہ اور تپتی دھوپ میں ریت پر لٹایا جاتا, لوہے کا خود پہنا دیا جاتا تاکہ وہ تپ کر ان کو جلائے, لیکن پھر بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے. ہمارا یہ حال ہے, ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا میاں کیا ملا ہو گئے, داڑھی رکھ لی, کیا ٹخنے ڈاکے چلے جا رہے ہو, یہ آنکھوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے, کون سا زمانہ ہے, بس وہیں پر لیٹ گئے. بالکل یہ بالکل جہالت کی بات ہے, بے وقوفی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے.
آشنا ہو کر بھی گر ساتھی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے, رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے, یوں رہے ہم جیسے گر گئے شمع پروانے رہے. شمع تیری جب روزا ہے تو پھر کیا چاہیے, جذبے اختیار شوق ہونا چاہیے.
یعنی سنت کی شمع ابھی بھی جل رہی ہے, دین ابھی بھی زندہ ہے, شریعت ابھی بھی زندہ ہے, تو بس ہمیں کیا چاہیے, جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا, اہل جذبہ, اہل محبت, اہل ہمت, اہل تقویٰ کے ساتھ رہنے سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے.
شمع جب تیری پروانا ہے تو پھر کیا چاہیے, جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے.
اور آخری بندی
کلفت ہجرِ نبی سے دل میرا رنجور ہے.
کلفت معنی پریشانی تکلیف, کلفت معنی تکلیف, ہجر معنی جدائی. یعنی کہ ایک تو جدائی ظاہری ہے اور ایک جدائی باطنی ہوتی ہے میرے دوستو. جدائی ظاہری تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے, بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. لیکن اصلی جو جدائی ہے نا وہ سنت اور شریعت سے دوری کی جدائی ہے. اگر کسی شخص کو عمر بھر بھی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نصیب ہو سکی, لیکن ساری عمر سنت اور شریعت پر چلتا رہا تو وہ اس شخص سے افضل ہوگا جو ہر سال میں دو مرتبہ عمرہ کرتا ہے, دو مرتبہ جاتا ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن داڑھی کٹاتا ہے یا ٹکنا ڈھانکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے. اس شخص سے کروڑوں درجہ اچھا وہ شخص ہے جس کو حاضری تو نصیب نہ ہو سکی لیکن سنت اور شریعت کا بالکل تابع ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو نصیب ہو گئی. جو دیندار اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زیارت اور طرح کی ہوتی ہے, اور جو خدا نہ خواستہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کو زیارت اور طرح, ان کو بھی زیارت ہو جاتی ہے, لیکن ان کے لیے جو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نصیحت اور عبرت کے لیے ہے کہ تم اپنی زندگی کو بدل لو, اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق کر لو. لیکن بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ کسی شخص کو عمر بھر کوئی خواب میں زیارت نصیب نہ ہوئی, کوئی اچھا خواب نظر نہیں آیا, لیکن اس کو سنت اور شریعت کی اتباع بیداری میں نصیب ہے, تو یہ شخص کروڑا درجے اس شخص سے افضل ہے جو جس کو نبی کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی لیکن اتباع سنت کی توفیق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے, کیا کرے یہ بندہ آج بہت مجبور ہے. کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے, کیا کرے یہ بندہ آج بہت مجبور ہے. اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے. اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے, گر گری کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. مستور مانے چکا ہوا ہے, میرے مقدر میں اگر نبی کے شہر میں مدفن ہے, میرا انتقال وہاں ہو جائے, مجھے مرنا منظور ہے. اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے, گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. ماجرا یہ پیش آئے پر درے کوئے حبیب, ماجرا یہ پیش آئے پر درے کوئے حبیب, جان لبوں پر ہو نگاہیں مگر سوئے حبیب, جان لبوں پر ہو نگاہیں مگر سوئے حبیب. اے مدینہ ہے نوائے حافظ رب جلیل, کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیم. اللہ تعالیٰ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ نیک کام کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ والے اپنی زندگی میں برکت مانگتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک کام ہو سکیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی چند سنتوں میں سے کچھ سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے, اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے. یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے, اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا, یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا, تو ان چیزوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی, بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج سے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں. یہ زبان کے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے. بے سوچے سمجھے منہ سے بات نکالنا اس کا باعث بنتا ہے. ہر ہمیشہ دو چیزوں کا خیال رکھے جب کوئی بات کہنے ہو تو, تحمل اور تأمل ہونا چاہیے کہ ایک تو ٹھہر کر بولے, فوراً ہی منہ سے نہ بولے. فوراً جواب دینا, فوراً بات کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چالاکی اور ہوشیاری اور حاضر جوابی ہے, لیکن ایسی چالاکی اور حاضر جوابی سے جو انسان قیامت کے دن مقدمے میں پھنس جائے اس سے بہتر ہے کہ آدمی یہ چالاکی ہوشیاری کے بجائے بھولا بھالا پن رہ جائے, وہ بہتر ہے کہ آدمی وہ بات منہ سے نکالے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, خلاف مرضی نہ ہو, اللہ کو ناپسند نہ ہو. قیامت کے دن پھنسا دے گی یہ زبان خدا نخواستہ. اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق دے, خصوصاً گناہ سے بچنے کی, یہ زبان کے گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے. پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے کہ کہتی ہے کہ اے میرے رب, جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے, کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے, تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی جنت میں رہنے والے مجھ کو دیجئے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ, مومن اور مومنہ, اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاوے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراوے, اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مأمون رہے گا, اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا, اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا, اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا. میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے بابرکت ہے. جنت نے عرض کیا یا اللہ میں راضی ہو گئی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اجعلنا هداة مهتدین غیر ضالین ولا مضلین. اللهم اجعلنا هداة مهتدین غیر ضالین ولا مضلین. اللهم اجعلنا هداة مهتدین غیر ضالین ولا مضلین. سلما لأولیائک وحربا لأعدائک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم اجعل حبك أحب إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع حاجاتنا بالدنيا واقطع حاجات الدنيا واقطع حاجات الدنيا إلى لقائك فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثقل ميزاني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام مغفرتك وتمام رضوانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ ہمارے بعض دوست بیمار ہیں ہمارے ڈاکٹر اظہر بھی بیمار ہیں اور ہمارے ایک دوست کے سانس کا آپریشن ہے کینسر کا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما عافیت راحت والی زندگی چین سکون والی زندگی اپنی 100% مطیع اور فرما بردار زندگی عطا فرما اللہ ہمارے روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما اللہ تمام غیر سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار اور وفادار بنا دے اے اللہ اپنا وفادار بنا دے اے اللہ شریعت اور سنت کی پوری پوری اتباع ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرما اور جتنا آج تک اے اللہ ہم نے خلاف شریعت کام کیے گناہ کیے غفلت کی اے اللہ اس سب کو اپنے مہربانی سے اپنے فضل سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے ہر مسلمان کو معاف فرما دے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اور پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما ہر گناہ سے رجوع کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بدکاریوں سے شراب خوریوں سے رشوت خوریوں سے سود خوری سے اور اے اللہ یہ موویاں بنانے سے بے پردگی سے اور اختلاط سے اور یہ موبائل کے فتنوں سے ہر فتنے سے ہر گناہ سے اللہ میری بھی میرے بچوں کی گھر والوں کی اور سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما ہر مسلمان کو خوب کشادہ برکت والی روزی نصیب فرما فکر معاش سے بے پرواہ کر دے اے اللہ اپنی یاد کے لیے خاص کر لے اللہ فکر معاش سے اور دوسری تشاویش سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور نجات عطا فرما ہر پریشانی سے نجات عطا فرما تمام مسائل کو ہمارے حل فرما ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما اور اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کے لیے خاص فرما لے اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کے لیے خالص فرما لے اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت کاملہ نصیب فرما ہم سب کو جذب عطا فرما ہماری اولادوں کو جذب عطا فرما ہم سب کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اور اے اللہ جس بھائی بہن کے جی میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں یا آنے والے ہوں یا نہ آنے والے ہوں اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما جہاں جہاں دین کی خدمات ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو حفاظت بھی نصیب فرما دشمنوں سے حاسدین سے حفاظت نصیب فرما جس شعبے میں بھی چاہے وہ خانقاہیں ہوں، مدارس ہوں، یا تعلیم و قرآن کے ادارے ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کی خدمت صحیح سنت اور شریعت کے راستے پر ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما، اس کی حفاظت بھی فرما اور اس کی خوب خوب مدد فرما، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، دشمنوں کو دوست بنا دے، اور اللہ معاندین کو معاونین بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے، اور اللہ خزانہ غیب سے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں جو ہے یہ مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہم کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی پوری مدد کی توفیق عطا فرما، جس درجے میں بھی ہو سکے، مال سے ہو، جسم سے ہو، یا دعاؤں سے ہو، اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما، اور جو دشمن ان کو ستا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اسرائیل کو ہدایت دے دیں، امریکہ برطانیہ کو ہدایت دے دیں، اے اللہ ان کے عوام کو ہدایت دے دیں، اور اے اللہ ان کو بھی اسلام دوست بنا دے اور مسلمان بنا دے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، لیکن اے اللہ جن لوگوں کے مقدر میں یہ ہدایت نہیں ہے، اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک فرما، اور اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے، اور ان کے مکر و فریب کو انہی پر الٹ دے، اس کو انہی کو ان کا شکار کر دے، اور اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے، ان پر دردناک عذاب نازل کر دے، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے، اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے، ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، اللہ میرے پیارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، بہت بہت بلند مرتبہ عطا فرما، اے اللہ میرے مرشدین سابقین کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور میرے تینوں مرشدین اور تمام اولیاء اللہ کے اولادوں کو بھی اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا، اے قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو سولیا صدیقین کی انتہا عطا فرما، اور اللہ دنیا میں بھی عزت و شرف نصیب فرما، آخرت میں بھی عزت و شرف اور مرتبے سے نوازی، اور اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہتا پیارے مولا وہ بھی عطا فرما دے، اے بہت دینے والے مولا، اے مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، اے اللہ بس ابا ہم نے جو مانگنا تھا اپنی ناقص عقل سے وہ مانگ لیا، آپ اے اللہ بھر بھر کے عطا فرما دیجئے، اے اللہ بھر بھر کے عطا فرما دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، کسی کو بھی محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم.
آپ تو پہلا دن جو ہوتا ہے بہو کا اس طرح جھانک رہے ہیں شرماتے ہوئے،
ہاں یہ تو بھول گیا میں کہ ایک تو مجالس کی ترتیب موقوف رہے گی، ان شاء اللہ تعالی ہمارا سفر ہے کل صبح سویرے روانگی ہے عمرے کے سفر کے لیے، آپ سب حضرات سے دعا کی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے عمرے کے سفر میں آسانی اور قبولیت کی دعا کیجیے گا، ہماری حاضری قبول ہو جائے اور ہمیں خوب باادب حاضر نصیب ہو، گناہوں سے ابھی ہمارے دوست بہت اچھی دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہر معمولی گناہ سے بھی پاک حاضری نصیب فرمائے اور بہت باادب حاضری نصیب فرمائے، ایسی حاضری ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بار بار نصیب فرمائے، بار بار اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے، اور آخری حاضری میں خدا تعالیٰ ہمیں وہیں کا کر دے، مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے ہم سب کو، خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے، تو یہ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 30 تاریخ کو ہماری واپسی ہے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میسج کر دیں گے مجالس کے لیے، ان شاء اللہ اس کے بعد سے پھر سلسلہ شروع ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی آپ سب حضرات کی طرف سے وہاں دعا کروں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب حضرات کی طرف سے، خواتین کی طرف سے سلام پیش کر دوں گا ان شاء اللہ، صلاۃ و سلام، مگر ہمارے حضرت نے سکھایا ہے کہ بھائی خود سے بھی کہنا چاہیے تاکہ اس میں طلب کا اظہار ہوتا ہے، جیسی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے عطا بھی فرما دیتے ہیں، جمعے کے دن میں نے یہ اعلان کیا اسی طرح سے تو سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک شخص نے بھی مجھ سے مذاکرہ نہیں کیا، اب میں نے غور کیا کہ یا اللہ کیا بات ہے، میں نے کیا ایسی بات کہہ دی، سب اٹھ کے پیٹ موڑ کے چلے گئے. تو شاید وہ کبھی وہ آداب المعاشرت سے سناتا ہوں پڑھ کے کہ بھائی جب ایک آدمی سلام کر لے تو پھر سب کو، ہر ایک کو نہیں، تو وہ ہر موقع کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے. اب سفر پہ جا رہا ہے آدمی تو مل جل کے تو جائے، سب ایسے نکل گئے. میں نے کہا اللہ یہ کیا ہوا، کوئی ملا بھی نہیں، صرف چند دوست یہ رہ گئے تھے قریبی جو ہے آخر تک رہتے ہیں. تو ایسا بھی ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے. بہت افسوس ہوا مجھے اپنے اوپر ہی کہ میں نے ایسی بات سکھائی اس موقع پر جو ہے، کوئی کسی نے نہ سلام کیا نہ مسافہ کیا. مسافر کا بھی ادب سکھایا ہے کہ بھائی مسافہ مستحب ہے، اگر فضیلت کی چیز ہے، محبت پیدا ہوتی ہے حکم مسافر کا، لیکن اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں. لیکن اب بیچارے سادہ لوگ ہیں تو انہوں نے وہاں بھی مسافر نہیں کیا، پھر اٹھ کے چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کیا ہو گیا. تو آپ لوگ تو ایسے نہیں کرنا بھائی، مسافر کر لینا، تاکہ مسافر کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں مومن کی مسافر کرنے سے، اور سنت کا بھی اس میں احیا ہو جاتا ہے کہ دعا دے، دعا مل جاتی ہے، مسافر کو دعا دی جاتی ہے، وہ بھی دعا سیکھنی بھی چاہیے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ سنتوں کی کتاب کا مطالعہ ضرور رکھیں، کہ سنتوں ہی سے اللہ کا محبوب بنا جا سکتا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنتوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے ترقی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں یہاں پر جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا رات کی مجلس کا، صرف صبح کی مجلس کا موقف ہوگا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے کہ اگر شیخ موجود نہ ہو تو خانقاہ کو آباد رکھنا چاہیے. اصلی عشق محبت شیخ کی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ شیخ نہیں ہے تو بس سبھی غائب ہو گئے، بلکہ اس کو سلسلے کو بھی جاری رہنا چاہیے، اور لوگوں کو اسی طرح آنا چاہیے جو شیخ کی موجودگی میں آتے تھے، اسی طرح کوشش کر کے قربانی دے کے آگے پیچھے ہو کے، چاہے دل نہ چاہے لیکن پھر بھی آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا بندہ ہے یا لطف کا بندہ ہے، مزے کا بندہ ہے، کہ جی چاہا تو آ گئے اور جی چاہا نہیں آئے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، میرے لیے آ رہا ہے، تو اسی پر وہ کام بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب. اور کوئی بات ہے؟ ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگ کوشش کر کے آپس میں طے کر لیں، جب آپ کی ڈیوٹی نہ ہو تو آپ بھی رہیں یہاں، اور ڈیوٹی ہو تو پھر آپس میں میٹنگ کر کے، کہ وہ یہ ضرور قیام کریں ان شاء اللہ.